بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 12 نومبر 2017. آج قرآن کا درس حسب معمول ہوتا ہے, تو آج کا جو درس ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کو لے کر ہے. تو پہلے آپ کو اس کا متن اور ترجمہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ شرح ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ البقرہ, سورہ نمبر 2, آیت نمبر 30. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں, اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. When your Lord said to the angels, I am putting a successor on earth, they said, will you place someone there who will cause corruption on it and shed blood, while we glorify you with your praise and extol your holiness? God answered, surely I know that which you do not know.
آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی بہت مشہور آیت ہے, کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا, اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ صرف انسان کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ خلیفہ کے بارے میں اللہ سے جو ڈائلاگ ہوا فرشتوں کا, اس بارے میں بتایا کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ انسان کا پرپز آف کریشن کیا ہے. بہت انوکھی بات ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے ساری باتوں کو جانتے ہیں, اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ, لیکن اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ انسان کے نام سے جو ایک نئی مخلوق وہ بنا رہا ہے تو اس کا پرپز آف کریشن کیا ہے. اس پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ انسان کو بہت بڑا کریڈٹ دینے کے لیے تھا, بہت بڑا, یعنی انسان کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ڈسکوری کی سطح پر کھڑا ہو, کچھ کریٹو کام کرے, کچھ ایسا کام کرے جو دوسری مخلوقات نہیں کر رہی ہیں. اس لیے اور واقعات تاریخ سے ثابت ہوا کہ انسان کو اسی قسم کا ایک رول ادا کرنا تھا زمین پر. تو خلیفہ کے لفظ کے بارے میں تفسیروں میں کوئی ایک رائے نہیں ہے, یہ بہت زیادہ یعنی نزائی ٹرم کہہ سکتے ہیں آپ, قرآن میں ہے. لیکن مختلف تصویروں کو ہم دیکھا تو معلوم ہوا کہ کمنٹیٹرز کی جو میجارٹی ہے وہ صرف ایک تصویر کو مانتی ہے, کچھ دوسری تصویریں جو ہیں وہ صرف مراٹھی مفسرین کی کچھ تعداد میں لیا ہے اس کو. میجارٹی یعنی ٹاپ کے تقریباً 12 کمنٹیٹرز نے جو عربی تفسیریں جنہوں نے لکھی ہیں انہوں نے ایک ہی مفہوم لیا ہے, کیونکہ وہ مفہوم خود قرآن سے نکل رہا ہے, اب آیت کو لے کر کے پڑھیے تو.
قال ابن کثیر انی جاعل فی الارض خلیفہ قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الارض الانعام 165 وقال ويجعلكم خلفاء الارض النمل 62. یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب ہے کہ ایسی قوم جو ایک کے بعد دوسری آئے, ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ, ایک نسل کے بعد دوسری نسل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, الانعام 165, اور دوسری جگہ کہا اور وہ تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے, النمل 62.
دیکھیے خلیفہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بات کو آنے والا جانشین. تو اکثر مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں کہ خلیفہ کے معنی ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا, یعنی زمین میں انسان جو بسایا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک کے بعد ایک انسان آئے گا جو پچھلے کا خلیفہ ہوں گے, سکسیسر ہوں گے. اس پر میں نے سوچا تو میری سمجھ میں ہے کہ بہت ہی بڑا ٹائٹل ہے جو انسان کو دیا گیا ہے, ایک کے بعد ایک آنے والا, یعنی ایک کے بعد دوسرا جو آئے گا وہ اس کا خلیفہ ہوگا. خلیفہ کو لوگوں نے لے لیا سیاسی معنی میں, اور کچھ لوگوں نے لے لیا کہ دیکھیے خلیفہ کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک پچھلے لوگوں کی معلومات کا وارث بنے گا اور علم کو آگے بڑھائے گا, کیونکہ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہ اس کی اوسط عمر زیادہ نہیں ہے, بس 70 سال, 80 سال, 90 سال, یہی ہے اس کی اوسط عمر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی بڑا کام دیا تھا کرنے کے لیے, تو مگر یہ کام ایک انسان کو نہیں کرنا تھا, نسلوں کا نسل در نسل ہونا تھا یہ کام. تو کیسے ہوگا, یہ کہ پچھلی نسل جو کرے گی اس کو اگلے والوں کو بڑھائے گی, جس کے معنی کہ ہر آدمی ایک پروسیس کا جز ہوگا. ایک پروسیس یعنی پروسیس آف کنٹینیوس بوسٹنگ, پروسیس آف کنٹینیوس بوسٹنگ. یہ بہت انوکھی بات ہے, یہ بات اس طرح کلیئر ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم اس طرح سوچیں کہ انسان نے زمین میں آباد ہو کر کے کیا انجام دیا, کیا کام انجام دیا, جو کام انجام دیا اس کو ہم اس کی شان سمجھتے ہیں انسان نے. تو میں سوچ رہا تھا تو میرے سمجھ میں آیا کہ انسان نے دو بہت ہی بڑا کام کیا ہے اور دونوں خلیفہ بن کر انجام پایا. یعنی ایک نے کچھ کیا پھر اس نے آگے بڑھایا پھر اس نے آگے بڑھایا, تو بار بار خلیفہ آتے رہے, خلیفہ کے معنی سکسیسر آتے رہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ بوسٹر, تو کنٹینیوس پروسیس آف بوسٹنگ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے کنٹینیوس پروسیس آف بوسٹنگ. پچھلے والوں نے جو کچھ جانا آگے بڑھایا آگے بڑھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو کام انسان نے بہت ہی بڑا انجام دیا ہے, اور یہ کام ایسا ہے جس میں حدیث کے مطابق سیکولر انسانوں نے بھی حصہ لیا ہے. ایک حدیث کتابوں میں آئی ہے, اکثر کتابوں میں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ کا دین, اس کی تائید کریں گے وہ لوگ بھی جو اہل ایمان نہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے, یہ پروسیس ایک بہت ہی اسپیشل پروسیس ہوگا جس میں اہل دین اہل ایمان غیر اہل ایمان دونوں شریک رہیں گے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن کی باتیں جو ہیں لوگ شان نزول کا حوالہ دیتے ہیں, تو بہت صحیح شان نزول, لیکن شان نزول صرف وہ نہیں ہے جو روایتوں میں آ گئی ہے. روایتوں میں جو شان نزول بتا دیا گیا ہے وہ اتنے نہیں ہے, بلکہ تاریخ میں بھی شان نزول ہے. ایک ہے حدیث کی روایتوں میں تو شان نزول, اور دوسرا تاریخ میں واقعاتی شان نزول. واقعاتی شان نزول جو انسان نے انجام دیا, تو انسان نے جو انجام دیا اس میں دو بہت ہی بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں, اور دونوں ہی میں غیر ایمان غیر ایمان دونوں شامل ہے. دیکھیے پہلا کام میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے دین کو محفوظ دین کے حصے سے بنا دینا, اللہ کے دین کو جس کو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن سنت کو ہم نام لیتے ہیں, یہ دینی نام ہے. اسی کو اگر ہم تاریخی نام دیں تو ہم کہیں گے کہ دین خداوندی کو محفوظ دین بنانا, یعنی قرآن کو محفوظ کر دینا, حدیث کو محفوظ کر دینا, سیرت کو محفوظ کر دینا, اسلامی تاریخ کو محفوظ کر دینا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نبی آئے تاریخ میں, لیکن کسی نبی کے زمانے میں اللہ کا دین محفوظ دین نہ بن سکا. اسی لیے اللہ کی کتاب جو آئی, کتابیں جو آئیں, ان میں سے کوئی کتاب محفوظ کتاب کے حصے دنیا میں موجود نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا یہ پروسیس درکار تھا اس کے لیے, وہ انسان نے انجام دیا. اس میں دیکھیے ایک طرف تو ہم جیسا کہ ہم مانتے ہیں یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین فقہا علماء حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے عربی زبان کو ایک بہت ہی زبردست لغت کی حیثیت دے دی اور آج تک زندہ لغت کے طور پر موجود ہے عربی زبان. تو یہ صرف اہل ایمان نے کیا, اس میں دوسروں نے بھی کیا, کیونکہ اس میں ضرورت تھی کہ پرنٹنگ پریس دنیا میں آئے, کمیونیکیشن دنیا میں آئے, دنیا میں آزادی کا دور آئے, دنیا میں کھلے پن کا دور آئے. یہ ساری چیزیں معاون تھیں اس کام کے لیے کہ اللہ کا دین محفوظ دین بن جائے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے کہ جس خالق نے زمین و آسمان کو بنایا اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو بھیجا اپنی بات بتانے کے لیے, ان کی تاریخ محفوظ نہیں. یعنی کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی نبی کی تاریخ محفوظ نہیں. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ حضرت بشیر تھے. حضرت بشیر لاسٹ بٹ ون پیغمبر ہیں. حضرت بشیر جو تھے وہ لاسٹ بٹ ون پیغمبر ہیں, لیکن ان کی بھی تاریخ محفوظ نہیں. چنانچہ ایک ویسٹرن اسکالر نے لکھا ہے کہ اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزٹڈ ایٹ آل. تو آپ غور کیجیے کہ لاسٹ بٹ ون پیغمبر بھی اس کی تاریخ میں محفوظ نہیں. تو رسول اللہ کی تاریخ تو محفوظ جو ہو گئی, اسے پوری تاریخ نے حصہ لیا, حتیٰ کہ سکولر لوگوں نے بھی, یعنی صحابہ تابعین, تبع تابعین, محدثین, سیرت نگار جو مسلم تھے انہوں نے تو حصہ لیا ہی, لیکن معاونت کے معنی میں یعنی کوآپریشن کے معنی میں پوری تاریخ نے حصہ لیا. تب وہ ہسٹری بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں میں لکھا اپنی کتابوں میں, یہاں تفسیر کا موقع نہیں ہے. تو قرآن, سیرت اور حدیث, یہ سب چیزیں جو ہیں جو اسلام کا محفوظ ذخیرہ ہیں, انہیں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین کا محفوظ ایڈیشن. تو اس میں پرائمری رول ادا کیا ہے علیہ السلام نے, لیکن سیکنڈری رول میں تو ساری تاریخ شریک ہے, کیونکہ جو چیزیں درکار تھیں وہ صرف اکیلے مسلمان نہیں کر سکتے تھے. مثلاً اوپننیس اور ریلیجس فریڈم دنیا میں آنا اور پرنٹنگ پریس, کمیونیکیشن وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کارنامہ ہے کہ اللہ کا دین ایک محفوظ دین بن گیا. محفوظ دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہو گیا کہ ایک پیدا ہونے والا انسان اگر یہ جاننا چاہے کہ میرے خالق کا, میرے رب کا یا میرے کریٹر کا مجھ سے کیا منشا ہے, کیا چاہتا ہے وہ, تو اس کو آتھینٹک طور پر جان لے. آتھینٹک طور پر, جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک بنگالی اسکالر تھے ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. تو وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے, انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی اور بہت سچے سیکر تھے وہ سیکر. تو انہوں نے جاننا چاہا کہ سچائی کیا ہے, تو انہوں نے پڑھا سب کتابوں کو, پیغمبروں کو, مذہبی جو ذخیرہ ہے ان سب کو پڑھا, لیکن ہر جگہ اٹکتے تھے وہ, کیونکہ جس پیغمبر کو پڑھا وہ پیغمبر ہسٹوریکل پیغمبر نہیں تھا, اس کے بارے میں ہسٹوریکل ڈاکومنٹ موجود نہیں تھے. آخر میں انہوں نے چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہر چیز ہسٹری ہے. جیسا کہ ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ محمد واز بورن ود دا فل لائف آف ہسٹری. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں ایک پیغمبر, یعنی پیغمبر کا مطلب ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے گائیڈنس لایا تھا, وہ ہسٹوریکلی پروون کریکٹر ہے, ایک ہسٹوریکل فگر ہے وہ. تو انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں جملہ بہت ہی تھرلنگ جملہ لکھا انہوں نے کہ واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان. واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان. تو یہ جو واقعہ پیش آیا کہ تاریخ میں ایک انسان ایسا وجود میں آ گیا کہ اس کی پوری ہسٹری تھی, ریکارڈڈ ہسٹری, ہر چیز ہم جان سکتے تھے, حتیٰ کہ اس کی زبان جو بولتا تھا وہ زندہ زبان کے حصے آج موجود ہے. تو ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ عربی زبان کا زندہ رہنا آج بھی ایک مریکل ہے, کیونکہ دوسری کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی لمبی مدت تک زندہ ہو. غور کے 1400 سال بیت گئے رسول اللہ نے جب مشن شروع کیا تھا اپنا 610 عیسوی میں. اس مدت میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو زندہ ہو, کوئی بھی زبان نہیں. حتیٰ کہ مثال کے طور پر دیکھیے, انگریزی زبان کا ایک شاعر ہے چاسر, انگلش زبان کا ایک شاعر ہے چاسر, اس کے اشعار موجود ہیں, لیکن اس وقت کی زبان, وہ صرف 500 سال پہلے کا ہے, وہ اب سے 500 سال پہلے کا. آج کوئی جاننے والا اس کے انگریزی اشعار کو سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ 500 سال پہلے جو انگریزی زبان تھی وہ آج کی زبان سے بہت مختلف تھی, بہت ڈفرینٹ تھی, صرف 500 سال پہلے. اور اس کے بعد شیکسپیئر کا زمانہ 300 سال کا ہے, 300 سال. لیکن شیکسپیئر کی جو اوریجنل ڈرامہ ہے شیکسپیئر کے, اس کو بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تب آپ سمجھ پاتے ہیں اس کو. تو آپ غور کیجیے کہ انگلش زبان جو ترقی یافتہ زبان مانی جاتی ہے وہ 500 سال پہلے کچھ تھی, 300 سال پہلے کچھ تھی, لیکن عربی زبان وہی کا وہی ہے. یعنی رسول اللہ اور آپ کے اصحاب جو زبان بولتے تھے اور لکھتے تھے, ٹھیک وہی زبان آج بھی ہم لکھتے بولتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو اس میں پوری دنیا نے حصہ لیا, صرف مسلمانوں نے نہیں, اس کی پوری تاریخ ہے. تو سارا جو اللہ کے دین کا جو جتنے پہلو ہیں, یعنی کتاب اور زبان, حالات, وہ سب کا سب محفوظ ہے. آپ آتھینٹک طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ محمد کون تھے, ابو بکر اور عمر کون تھے, کہاں کے تھے وغیرہ, ان کی زبان کیا تھی وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سب سے بڑا واقعہ ہے جو انسان نے وجود دیا جس کو. اور دوسرا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے, لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس میں خلافت کا پروسیس درکار تھا, یعنی سکسیسر گروپ میں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے بعد تیسرا, دوسرے چوتھا کام کرتا رہے, کیونکہ اس میں بہت لمبی مدت درکار تھی, بہت دنوں کے بعد. تو ایک انسان پیدا ہوا اور 70-80 سال میں مر گیا, وہ تو ڈسکنٹینیو ہوگا اس کا عمل, لیکن اس کے بعد دوسرا پیدا ہوا اس کا وارث بنا, اس کی ساری باتوں کو لے کر پھر آگے بڑھایا. تیسرے میں بوسٹنگ پروسیس کہتا ہوں میں اس کو, یعنی بوسٹنگ کا جو پروسیس ہے جو والی بال میں بولا جاتا ہے, تو وہ تاریخ میں چلا, پروسیس آف بوسٹنگ, تب یہ کنٹینیو رہا اس سلسلہ, اور آج تک ہم جب ہم پاتے ہیں کہ ساری کتابیں موجود ہیں, سارے معلومات موجود ہیں. پہلے تو ہوا کرتی تھی کتابی شکل میں, اب تو آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی نے اس کو اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہمارے لیے. آپ کے جیب میں جو موبائل ہے اسی میں سب کچھ محفوظ ہے. تو انسان نے خلافت کے اصول پر چل کر کے ایک بہت بڑا یعنی مریکلس کارنامہ یہ انجام دیا کہ دنیا میں اللہ کی ہدایت محفوظ ہو گئی. اب جبکہ پاغبر نہیں آ رہے ہیں اللہ کے اصول کے مطابق, تب بھی سب کچھ موجود ہے لکھا ہوا بائی دا وے آف رائٹنگ. تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے, کیونکہ یہ کائنات تھی, یہ گلیکسی تھی, یہ سولر سسٹم تھا, یہ سارا اتنا بڑا اتنی بڑی دنیا تھی, لیکن خدا کی بات کیا ہے, خدا کی گائیڈنس کیا ہے, پرپز آف کریشن کیا ہے, یہ معلوم ہی نہیں تھا. تو جن لوگوں نے بتایا, جن پیغمبروں نے, ان کے حالات محفوظ نہیں رہے. تو ساتویں صدی میں اور آٹھویں صدی میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا, وہ تھا شروع, اس کی شروعات ہوئی رسول اور صاحب رسول سے, پھر تاریخ میں وہ پروسیس چلتا رہا, عوام نے اور بادشاہوں نے سب نے اس میں حصہ لیا, حتیٰ کہ غیر مسلموں میں حصہ لیا, تب جا کر کے وہ ایک ریکارڈڈ ہسٹری بن گیا. یہ کارنامہ انسان کا, یہ کارنامہ انجام پایا خلافت کے اصول پر, یعنی جنریشن آفٹر جنریشن پروسیس چلتا رہا, اس طریقے سے وہ بن سکا. دوسری چیز میں سوچتا ہوں کہ انسان نے جو کام انجام دیا خلافت کے اصول پر, وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں یہ جو پلانٹ ارتھ ہے, اس میں اللہ نے یعنی خالق نے یہ کیا کہ لا آف نیچر کی شکل میں ساری ٹیکنالوجی سے بھر دی, جس چیز کو آج آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی, جس پر سارا ترقی یافتہ دنیا بنی ہے. پوری سولائزیشن جو ہے وہ کیا ہے, ٹیکنالوجی کے دریافت پر بنی ہے. تو یہ ساری دریافت, یہ ساری ٹیکنالوجی اس زمین کے اندر اللہ رکھ دیا, لیکن وہ انڈسکورڈ روپ میں, کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی انسان نے ایک لمبا پروسیس جاری کیا, وہی خلافت کے اصول پر. یعنی لوگ ایک دوسرے کے سکسر بنے, ان سے لے کے ان تک پہنچایا خلافت کے اصول پر, یہاں تک کہ سینکڑوں سال یہ پروسیس جاری رہا, تب جا کر وہ چیز وجود آئی جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سولائزیشن. ماڈرن سولائزیشن کیا ہے, یہ ٹیکنالوجی جو ہے جو زمین میں موجود تھی پہلے تھی, اسی کو انفولڈ کرنے کا نام ماڈرن سولائزیشن ہے. تو سولائزیشن کو وجود میں لانے میں میں سمجھتا ہوں کہ آل اسلام کا رول یہ ہے کہ انہوں نے اس کا دروازہ کھولا, اس کا دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انسان یہ کر رہا تھا کہ نیچر کو پوچھتا تھا, وہ نیچر کو وہ آبجیکٹ آف ورشپ بنائے ہوئے تھا, ہر چیز کو پوچھتا تھا. تو علیہ السلام نے قرآن کی روشنی میں یہ کیا, یہ بھی ایک لمبا پروسیس تھا, ایک دن میں نہیں ہوا یہ, کہ انہوں نے نیچر کو ورشپ سے ڈی لنک کر دیا. نیچر تو رہا, نیچر تو آپ بدل نہیں سکتے, لیکن علیہ السلام نے یہ ایک کارنامہ انجام دیا, یہ لمبے پروسیس کے ذریعے, کہ نیچر کو اور ورشپ کو ڈی لنک کر دیا. اب نیچر صرف نیچر رہی, وہ آبجیکٹ آف ورشپ نہیں رہی. تب ایک نیا پروسیس جاری ہوا, اس پروسیس کا کلمینیشن ہے ماڈرن سولائزیشن. تو ماڈرن سولائزیشن کے اوریجنیٹر تو مسلم امیر تھی, لیکن اس کو تکمیل تک پہنچانے والے ویسٹ والا ویسٹ ہے ویسٹ, لیکن کچھ حساب سے مسلمان غیر ضروری طور پر انیسسری طور پر ویسٹ کے خلاف ہو گئے. یہاں تک کہ یہ ویسٹوفوبیا کا ماحول بن گیا, آج سارے مسلمان ویسٹوفوبیا کے سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ جنہوں نے کہ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے سب سے بڑا کام کیا ہے, انہیں کے خلاف ہو گئے. تو پوری تاریخ میں خلافت کے اصول پر چل کر کے انسان نے دو بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ایک ہے اللہ کی جو گائیڈنس ہے, اللہ کی جو دین ہے, یہ قرآن اور سنت جو ہے اس کو محفوظ کرنا, پریزرو کرنا. یہ اس میں علیہ السلام کا لیڈنگ رول ہے, لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں یعنی اس کا سپورٹنگ رول ہے. تو خلافت کے اصول پر چل کر یہ ایک کارنامہ انجام پایا. اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ نیچر میں جو ٹیکنالوجی ہوئی تھی, نیچر میں جو ٹیکنالوجی ہوئی تھی اس کو ڈسکور کرنا. مثلا دیکھیے نیچر میں کیا کیا چھپا ہوا تھا. پانی میں یہ چھپا ہوا تھا کہ اگر آپ لوہے کو ٹب کی شکل دے دیں تو پانی میں تیرے گا, وہ ایک لا ہے. اس لا کو انسان نے دریافت کیا بہت پہلے. آپ جانتے ہیں کہ یوریکا قصہ اسی ذیل میں آتا ہے. پھر انسان نے اسٹیم پاور دریافت کیا, یعنی پہلے بنی بوٹ, سادہ قسم کی بوٹ. اس کے بعد اسٹیم پاور دریافت ہوئی, پھر اسٹیم شپ بنے. پھر انسان نے ویل دریافت کی, اور پھر چیزیں بننا شروع ہوئیں. تو انسان نے بائسکل بنائی, موٹر کار بنائے, ہوائی جہاز بنائے, اور بے شمار قسم کے انجن بنائے. یہ سب اس زمین میں جو چھپی ہوئی تھی ٹیکنالوجی, اس کو دریافت کر کے بنا. تو ہزاروں سال میں یہ سب کام ہوا, انجام پایا. یہ خلافت کے اصول پر ہوا, یعنی سکسیشن کے اصول پر ہوا. اگلے لوگ پچھلے جنریشن کے سکسیسر بنے. تو یہ ہے خلافت کا مطلب. خلافت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھنڈا اٹھائیں حکومت الہیہ کا, اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی خلافت الہیہ کا جھنڈا اٹھائیں اور اسلام کو پرسائز کر کے پارٹیز چلائیں, یہ سب چیزوں کا تعلق قرآن سے اسلام سے بالکل نہیں ہے, ذرا بھی نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان نے خلافت کے اصول پر چل کر اللہ کے منشا کو پورا کیا. اللہ کا منشا یہ تھی کہ دین خدا کا محفوظ ہو. یہ نہیں تھا کہ شاید دنیا میں حکومت قائم ہو جائے مسلمانوں کی, یہ منشا نہیں تھا. منشا یہ تھا کہ اللہ کا جو اللہ کی جو کتاب ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے وہ سب محفوظ حالت میں ریکارڈ ہو جائے ریکارڈ. تو یہ ہوا. تو دوسرا جو ہوا یہ کہ نیچر میں یا زمین میں یا اس دنیا میں جو ٹیکنالوجی چھپی ہوئی ہے پوٹینشیلی اس کو دریافت کر کے ایکچوئل بنانا, یہاں تک کہ اس کو ڈیولپ کرتے کرتے سیولائزیشن کا درجے تک پہنچانا, یہ دونوں کام انسان نے انجام دیا. وہ خلافت کے میتھڈ کو خلافت کے میتھڈ کو اختیار کرنے کے بعد. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو لوگ بم مارتے ہیں گن چلاتے ہیں اور پارٹس چلا کر کے آپس میں انسانوں کو لڑواتے ہیں, یہ سب لوگ اللہ کے اسکیم کے خلاف کام کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہیں اس کو جیوپرڈائز کرتے ہیں, اللہ کے اسکیم کو تباہ کرتے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے, جرم ہے. آپ پر فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے کہ دنیا میں پیس کی حالت قائم رکھا, یعنی پیس کو ہر حال میں قائم رکھا تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے. ابھی تو اور آگے پروسیس چلے گا, یہ ختم نہیں ہوا. یہ کیونکہ دیکھیے یہ جو جس کو میں کہتا ہوں کہ ہڈن ٹیکنالوجی کی دریافت, تو ہڈن ٹیکنالوجی تو وہی ہے جو قرآن کلامت اللہ کہا گیا. کلمات اللہ قرآن میں دو آیتیں ہیں جس میں کلمات اللہ کا لفظ آیا ہے, وَلَوْ أَنَّ مِن شَيْءٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, اور ایک آیت سورہ کہف میں ہے. تو یہ جو کلمات اللہ یہ وہی تو ہے, یعنی قانون فطرت اور یہ ٹیکنالوجی. تو یہ ٹیکنالوجی کے جو قوانین ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ اتنے ہیں کہ ہمیشہ انسان دریافت کرتا رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی قرآن میں دو آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اگر سارے سمندر جو ہے انک ہو جائیں, انک ہو جائیں, اور سارے درخت کا قلم بنایا جائے پین, اور لوگ لکھے 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 لکھے, تو کبھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, ونڈرز آف گاڈ ختم نہیں ہوں گے. انہیں میں سے ایک فریکشن کو دریافت کر کے انسان نے ماڈرن سویلائزیشن بنائی ہے. تو یہ پروسیس تو چلتا رہے گا ابھی تک. تو جو لوگ وائلنس کرتے ہیں, جو بم چلاتے ہیں گن چلاتے ہیں, وہ اللہ کے اس پروسیس کو جیوپرڈائز کرتے ہیں, اس پروسیس کو جیوپرڈائز کرتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. حتیٰ کہ خلافت کے نام پر جو طریقے چلاتے ہیں لوگ, وہ بھی جرم ہی ہے, کیونکہ وہ بھی جیوپرڈائز ہوتے ہیں ساری باتیں. یعنی خلافت کے نام پر پولیٹیکل طریقے چلاتے ہیں, خلافت کے نام پر چلاتے ہیں کہ ہم حکومت علیہ قائم کرنے کے, اور ہوتا کیا ہے کہ انسان آپس میں ٹکراتے ہیں, حکومت عوام آپس میں ٹکراتے ہیں, پیشوا لوگ مارے جاتے ہیں, ساری باتیں بگڑتی ہیں, سسٹم ٹوٹتا ہے. یہ خلافت کا کام نہیں ہے. خلافت کا کام جو پورے معنوں میں پیسفل کام ہے, وہ جو خلافت قرآن میں بتائی گئی ہے ایک میتھڈ کے معنی میں ہے, اور وہ پیسفل طریقے سے وہ میتھڈ چلتا ہے. تب جا کر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا جو منشا ہے وہ مدبر ہو کر کے وہ ہمارے پاس ہو جائے, تاکہ انسان اس کو دیکھ جان سکے کہ اللہ کی منشا کیا ہے. اور جو اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی شکل میں, وہ ٹیکنالوجی دریافت ہو, دریافت کر کے انسان کے کام میں آئے. مثلا ہم یہاں بول رہے ہیں دلی میں, اور پوٹینشیلی ہماری آواز ساری دنیا پہنچ رہی. آپ غور کیجئے کیسی عجیب بات ہے کہ ہم بول رہے ہیں دلی میں اور پوٹینشیلی ہماری آواز ساری دنیا میں, ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو چاند پر بھی سن سکتے ہیں آپ. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی طرح ممکن ہوا کہ ٹیکنالوجی کو دریافت کیا آپ نے, یعنی کلمات اللہ کو دریافت کیا آپ نے. کلمات اللہ کو دریافت کر کے اس کو ایکچوئل بنایا. ٹیکنالوجی پر بہت ساری انسائیکلوپیڈیا ہیں, آپ اگر جاننا چاہیں اس کی تفصیل تو کسی لائبریری میں چلے جائیے. انسائیکلوپیڈیا آف ٹیکنالوجی بہت سی ملے گی آپ کو مختلف پہلوؤں سے. تو ٹیکنالوجی آف تو انسائیکلوپیڈیا آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی سے تو وہ کلمۃ اللہ کا علم ہے. وہ انسائیکلوپیڈیا آف ٹیکنالوجی کیا ہے؟ کلمۃ اللہ کا علم ہے, علم ہے, علاء اللہ کا علم ہے, ونڈر آف گاڈ کا علم ہے, لا آف نیچر کا علم ہے. تو دیکھیے قرآن کا حق اس وقت ادا ہوگا جب کہ آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں, صرف ترجمہ پڑھیں اور صرف جو روایتی تفسیریں ہیں اس کو پڑھ لیں, اس سے حق نہیں ادا ہوگا. تدبر کے ساتھ پڑھنا ہوگا قرآن کو. یہ آج کل کی زبان میں میں کہوں گا کہ کریٹو مائنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوگا قرآن کو. آپ کو کریٹو مائنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوگا, تب آپ قرآن کی گہری باتیں آپ پکڑیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں صحیح انداز میں اور اللہ کی منشاء کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, so we will start with the question answer session. I'll first take the comments that you all have posted on the Facebook comment section. If you want to send your questions, you can also write to info@cpsglobal.org. Maulana, pehle comments lete hain, sawal lene se pehle. Maulana Iqbal Umri sahab ne Chennai se likha hai, انسان کا انسان خلیفہ ہوگا نہ کہ انسان خدا کا خلیفہ ہوگا. مولانا آپ نے علمی خلیفہ کا جو تصور دیا ہے آج بہت تھرل ہوا, جزاک اللہ. مس کرت الین نے شری نگر سے کامنٹ بھیجا ہے, لکھا ہے انہوں نے, دا ایکچوئل میننگ آف خلیفہ ایز سکسیسر آف پریویس جنریشن ٹو کیری آن دا جاب آف اسپریڈنگ دا میسج آف گاڈ. We need to bow our head in gratitude for such an elevation. A brilliant and most convincing explanation of Khalifa. Jazakallah, Mulana sahab. Mr. Riaz Bhatt sahab ne Srinagar se comment bheja hai. Unhone likha hai, the interpretation of Quranic word in a dimension of successor can make drastic change in our understanding of the book of humanities. That is the Quran. What a thrilling discovery of interpretation. دامپور سے مہتاب صاحب نے لکھا ہے, ایبسلیوٹلی رائٹ ایکسپلینیشن آن ہسٹری آف اسلام, جزاک اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, ریئلی اٹ از اے بلیسنگ ٹو لسن ٹو دس انٹرپریٹیشن بائی مولانا صاحب. دس انٹرپریٹیشن میکس می بلیو دیٹ انٹائر ہیومن ریس از اے پارٹ آف کریشن پلان آف گاڈ. اٹ کریٹس اے تھرل اینڈ سینس آف بردرہڈ فار دا ہول ہیومن ریس. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے کامنٹ لکھا ہے, Muslims are the originator of human civilization, but the West took this civilization to its culmination. We should admit this and be thankful to them. Jazakallah, Maulana Sahab. Maulana, ab hum sawal lete hain. Pehla sawal bheja hai Agra se Zubair Qureshi Sahab ne. Unhone likha hai, Maulana, today's ulema are also in a way successor to the ulema of previous generation. What would be your advice to all the ulema of the world with respect to the present situation of Muslims?
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بہت کلیئر ہے. یعنی قرآن نے جو سراط مستقیم بتائی ہے اسی پر چلنا, کوئی اور سراط مستقیم بنانا اس پر چلنا یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے دو باتیں آپ مثال بتائی آپ کو کہ پہلا کام جو خلافت کے منحص پر کرنا ہے وہ ہے اللہ کے ہدایت کو ہر اعتبار سے محفوظ کرنا. اس میں دیکھیے یہ بھی ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹ جو ہے اس کو محفوظ کرنا, ایک یہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے, نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو اس کو ری اسٹیبلش کرنا, یعنی دین کو محفوظ کرنا اور دین کو ری اسٹیبلش کرنا, دین کو ری اپلائی کرنا, یہ بھی شامل ہے اس میں. تو ایک کام یہ کرنے کا ہے کہ دین کو محفوظ تو کر دیا ہمارے صحابہ اور تابعین نے اور تمام متقدمین نے, لیکن یہ کام تو بصور باقی ہے کہ نئے حالات کو سمجھیں, پھر سے ریڈ کریں زمانے کو اور زمانے کے مطابق اس کو ری اپلائی کریں. تو یہ تو کام باقی, یہ کریں. اور دوسری بات جو ہے کہ ٹیکنالوجی کو دریافت کر کے اس کو ایکچوئل بنانا, یہ صرف ویسٹ کام نہیں ہے, ہمارا بھی کام ہے, ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. تو ہم صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں دریافت کریں, جس کو ایکچولاز کریں, اس کو ہم استعمال کرتے رہیں بس, نہیں, ہم اس میں حصہ لینا چاہیے. کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ ہم ویسٹروفوبیا کا نظریہ ختم کریں اور ویسٹ کو دعا دیں کہ اس نے ہمارا کام کر دیا.
مولانا, دلی سے مسٹر نودیپ کپور نے کوشچن بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, Scientists made discoveries of material realities in this world. How can we discover the reality of the unseen God and paradise?
دیکھیے, جس چیز کو ہم کہتے ہیں سائنس, اس کے دو پارٹ ہیں, ایک ہے سائنس اور ایک ہے اپلائڈ سائنس. تو اپلائڈ سائنس میں تو یہ سب آتی ہے ٹیکنالوجی, لیکن جو تھیوریٹیکل سائنس جو ہے اس میں یہ سب بات شامل ہے. مثال طور پر دیکھیے کتاب جو ہے کہ ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس, یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اور بتائے کہ سائنس نے کس طرح سے ان باتوں کو آج سائنٹیفک فیکٹ بنا دیا ہے جو اسے پہلے صرف فلسفے ان کے پاس وہ کرتی تھی. وہ تمام چیزیں جو جو ہم کہتے ہیں بلیف سسٹم, آج بلیف سسٹم سائنسٹیفک سسٹم ثابت ہو گیا ہے. اور اس کے لیے یہی ایک کتاب اگر کوئی پڑھ لے, ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈیڈ یونیورس, تو وہ کافی ہے. تو سائنس نے دونوں کام کیا ہے, سائنس نے ہمارے لیے مشینیں بنائی, ساتھ ساتھ سائنس نے وہ آئیڈیالوجی دریافت کی جس آئیڈیالوجی سے بلیف سسٹم سارا سائنٹیفک لیول پر ثابت ہوتا ہے.
مولانا کچھ دو تین کامنٹ پڑھنا چاہیں گے سوال لینے سے پہلے. مولانا اسرار خطیب صاحب نے چنئی سے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج آپ نے جو خلافہ والی ورڈز کو لے کر ایکسپلین کیا وہ میرے لیے مائنڈ بلوئنگ تھا. آئی ٹوٹلی اگری ود واٹ یو ہیو سیڈ. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے کامنٹ بھیجا ہے, مائنڈ بلوئنگ, brilliant elucidation of khilafa. Khilafa is God's almighty's domain and scheme with lofty divine goals. Anybody trying to usher misinterpreted khilafa is tantamount to jeopardizing almighty's scheme. Mohammad Irfan Rashidi sahab ne comment bheja hai Nagpur se, unhone likha hai, it is necessary to maintain peace so that the discovery of Kalimatullah goes on. Jazakallah Maulana sahab. Maulana, agla sawal lete hain.
Ek minute. Dekhiye, ye jo tafsir hai, jo ke majority muhassin ki majority ne mana hai, Imam Hasan Basri se lekar baat ko logon ne, تو وہ خود قرآن پر بیس کرتی ہے, کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ لنن ذرا وجعلناکم خلائف کہے وہ
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. یونس سورہ 10 آیت نمبر 14.
ہاں خود قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے تم کو خلائف بنایا, خلیفہ بنایا, تاکہ دیکھے تم کیا کرتے ہو. تو اسی سے بہت سے نے یہ لیا ہے کہ قومن یخلف بعضہم بعضا, کس معنی کہ جو میں نے دو باتیں بتائیں, یہی تو آپ کا کام ہے. اب جو لوگ بم مارے, پولیٹیکل جھنڈا کھڑا کریں اور یعنی ہر طرف وہ تشدد اور خون بہائیں, وہ تو خدا کی اسی کے خلاف چل رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو کام آج بھی کرنے کے باقی ہیں, ایک یہ کہ آپ اللہ کے دین کو ایک ثابت شدہ دین بنانے کے لیے جتنا کا ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے, وہ تو ٹریڈیشنل دور میں ہوا, اب دنیا بدل چکی ہے, آج نئی سوچ دنیا میں آ گئی ہے. تو آج جو ہے کام ان لوگوں کا یعنی اہل اسلام کا یہ ہے کہ وہ دنیا کو ری ڈسکور کریں, آج کی دنیا کو ری ڈسکور کریں, صرف روایتی انداز میں قرآن کی تشریح کافی نہیں ہے, آپ کو دنیا کو ری ڈسکور کرنا ہے. اس ری ڈسکور کے مطابق آپ کو یہ کرنا ہے کہ خدا کے دین کو پھر ری اسٹیبلش کریں, اس کو ری اپلائی کریں, اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے قومن یخلف بعضہم بعضا, یہ قرآن سے لیا ہوا مطلب ہے اس آیت کا.
مولانا اگلا سوال کلکتہ سے محمد عبداللہ صاحب نے بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, جزاک اللہ مولانا صاحب فار دس انٹرپریٹیشن آف اے کی ورڈ ان قرآن. مائی کوشچن از, واٹ از تفسیر بر رائے وچ از فاربڈن؟ ایز پیپل سے دیٹ وین وی ڈو تدبر وی کم ود اے نیو انڈرسٹینڈنگ آف دا ورڈس آف قرآن, which is not mentioned in any of the traditional tafsir books available. Maulana sahab, please guide all of us on this issue.
Dekhiye, iska jawab bahut hi clear hai. Tafsir bir raaye wo hai jiski آپ پاس کوئی اپنی رائے کے ساتھ کوئی دلیل نہ ہو, جو قرآن سے تو آپ ثابت نہ کر سکیں, اپنے دماغ سے ایک بنائیں ایک سانچا اور اس میں ڈانٹیں. ویسے فرض کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تفسیر رائے ہے میرے نزدیک, کہ آپ کہیں کہ قرآن ایک مکمل نظام ہے اور مکمل نظام کو قائم کرنے کے لیے حکومت چاہیے, اس لیے ہمیں حکومت قائم کرنا ہے تاکہ اسلام کے مکمل نظام کو نافذ کریں. یہ تفسیر بن رہا ہے, کیونکہ اپنی رائے سے بول رہے ہیں آپ, لیکن قرآن کے کوئی آپ پاس حوالہ موجود نہیں ہے. یہ جو بات ہے اس کو آپ اپنی رائے سے خوب بول رہے ہیں, خوب تخلیق کر رہے ہیں. اسلام مکمل نظام ہے, اب مکمل نظام کے لیے پولیٹیکل پاور ضروری ہے, اس لیے ہمیں پولیٹیکل پاور حاصل کرنا ہے تاکہ اسلام کے مکمل نظام کو ہم دنیا میں نافذ کریں. تو یہ بالکل تفسیر بن رہا ہے, کیونکہ آپ اپنے ذہن سے تو بول رہے ہیں لیکن آپ کو دلیل کچھ نہیں ہے. اور جس بات کے لیے دلیل موجود ہو وہ تفسیر بن رہا نہیں ہوگی. جیسے میں نے جو کہا کہ وہ تو خود قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہم نے بنایا تم کو خلائف یعنی خلیفہ تاکہ ہم جانے کہ تم کیا کام کرتے ہو. مطلب کیا ہوا کہ جو مقصد تخلیق ہے, جو کیشن پلان ہے, اس کے مطابق چلتے ہو کہ خود ہی خود بناتا ہو. تو جو خود ہی خود بنائے تو تفسیر بن رہا ہے, اور قرآن نے جو نقشہ بتایا کرنے کا وہ کریں تو وہ تفسیر بن رہا نہیں ہے.
تو مولانا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی کنڈیشن ہے دلیل کی وہ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہونی چاہیے؟
ہاں, رائے سے نہیں.
رائے سے نہیں.
میں مثال دے دی آپ کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ رائے سے بولتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام ہے اور مکمل نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں طاقت چاہیے, اس لیے ہمیں قائم حکومت قائم کرنا, یہ سب اپنے دماغ سے بولی ہوئی باتیں ہیں. یہ تفسیر بن رہا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس خود قرآن میں دلیل, حدیث میں دلیل موجود ہے تو وہ تفسیر بن رہا نہیں. جیسے میں نے کہا یعنی خلافت کو جو مطلب میں نے بتایا وہ عین قرآن میں لکھا ہوا, تو وہ تفسیر بڑا نہیں کہی جی.
مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو بھیجا ہے جاوید حیات صاحب نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ہم جسے محفوظ دین کہتے ہیں اس دین کو دریافت کرنا اہل علم کے لیے آسان ہے, لیکن illiterate اور سیمی ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے اس دین حق کو جاننا کا کیا کرائٹیریا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے, جاننے کے دو لیول ہیں. ایک لیول ہے کہ اس کا ترجمے سے جاننا, وہ ہر آدمی جان سکتا ہے, لے بین بھی کہ ترجمہ پڑھے وہ جان لے گا, ایک لیول. دوسرا یہ ہے کہ اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا. گہرائی کے معنی کیا ہے, زمانہ بدل گیا ہے, جیسے آج سائنٹیفک دور ہے, پہلے ٹریڈیشنل دور تھا. تو آج اسلام کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا, ری ڈسکور کرنا ہوگا, ری اپلائی کرنا ہوگا. اس کے لیے ضرور لے بین نہیں کر سکتا, تو لے بین کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ جب یہ کام کر دیں تو اس کو فالو کریں, وہ کیا ضرورت ہے خود ہی خود دریافت کریں وہ.
جی, مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مسٹر ویبھو مادان نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, الحمدللہ ایکسلنٹ انٹرپریٹیشن, مے اللہ بلیس اس ود similar wisdom to interpret Quran and Hadith. Ameen. Maulana, agla sawal Australia se Miss Fauzia Hassan ne bheja hai. उनके क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं मौलाना। उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब आई नीड टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंटल डिसेबिलिटी। फर्स्टली द इंटेलेक्ट एंड फैकल्टी ऑफ स्पीच मेक अस ह्यूमन। व्हाट इज अल्लाह's विजडम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी वेयर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। वी लर्न दैट विद एवरी हार्डशिप देर इज ईज, बट वी ऑब्जर्व अब्यूज इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट फॉर मेंटली डिसेबल पीपल। सो हाउ दिस आइडिया अप्लाइज फॉर मेंटली डिसेबल पीपल। थर्डली पीपल गिव प्लीज गिव सम एडवाइस और कॉन्सोलेशन फॉर द पेरेंट्स विथ मेंटली डिसेबल किड्स, स्पेशली वेन अंटिल टूडे देर इज नो नोन कॉज और क्योर फॉर द किड्स मेंटल कंडीशन।
देखिए मैं उर्दू में कहता हूँ, आप उसको इंग्लिश में दोहरा दीजिए। देखिए ये बात जो आपने कही ये पहले जमाने की बात है, जब मैंने काम शुरू किया था पहले जवानी की उम्र में, उस वक्त मैं हर जगह ये देखता था लिखा हुआ कि डिसेबल्ड पर्सन, यानी मतलब एयरपोर्ट पर या ऑफिसेज में डिसेबल्ड पर्सन का लव हुआ करता था। अब मैं जब कहीं जाता हूं तो वहां लिखा जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो अब तो डिसेबिलिटी के बारे में दरियाफ्त हो गया है कि वो डिसेबिलिटी नहीं होती, किसी और लिहाज से वो एबल होता है वो आदमी। मतलब आप देखिए, जिस आदमी ने पढ़ना निकाला, पढ़ने का तरीका, वो खुद अंधा था, जो लुई ब्रेल जिसको कहते हैं। ऐसे ही देखिए, जिसने तारीख के बहुत ही मास्टरपीस किताब लिखी, जॉन मिल्टन ने जो किताब लिखी है पैराडाइज लास्ट, वो तो मास्टरपीस मानी जाती है। और वो जब अंधा हो गया था तब उसने एक किताब लिखी है। तो देखिए, ये दरियाफ्त कीजिए कि आदमी किस एतवार से डिसेबल्ड है और किस एतवार से एबल्ड है। तो कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो डिसेबल्ड हो।
मौलाना, उनका जो सवाल है, हाँ, जो आप कह रहे हैं वो शायद फिजिकली डिसेबल्ड के एतबार से सही है, वो मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं जो बिल्कुल कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते।
नहीं, देखिए उसकी उसकी एजुकेशन के तरीके नए दरियाफ्त हुए हैं
जी,
उस एजुकेशन के तरीके से उनको पढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि इस जमाने में ये लब भी खत्म हो गया है। अब एजुकेशन के थ्रू आप बहुत से नए नए मिसल दरियाफ्त हुए हैं, जिससे आप उनको जिसको उनको आप एजुकेटेड बना सकते हैं।
और मौलाना, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं इन बच्चों के, वो बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं, कई कईयों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपका कि वो कैसे फेस करें सिचुएशन को?
नहीं, पेरेंट जमाने को जाने स्टडी करके, वो बेखबरी में ऐसा होता है, वो अपने स्टडी करें कि डिसेबल किस तरह से एबल कहा जाता है इस जमाने में, उसकी स्टडी करें। अब इसके स्कूल खुले हुए हैं जो स्टडी करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं खुद ज़ाहिर तौर पर ऐसे कैसे जानता हूँ, जबकि जिसको लोग यानी डिसेबल कहते थे, खुद मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मुझको जो है ये समझते थे कि मुझको मेरे यानी हमारे खानदान के जो बड़े लोग थे पढ़े लिखे, वो मुझको कहते थे मिर्जा फोया। खुद मुझको मिर्जा फोया उसको कहा जाता है जो न लिखना न जाने न बोलना जाने, क्योंकि मैं जब छोटा था, बल्कि नौजवानी की उम्र तक मुझे बात करना आता नहीं था, चुपचाप बैठ जाता था लोगों के दरमियान। उसके बाद मैंने बोलने भी लगा और लिखने भी लगा, تو میں مرزا پھویا تھا تو مرزا گویا بن گیا. تو یہ پیرنٹ کو صرف لاڈ پیار آتا ہے, پیرنٹ کو جو ہے صرف لاڈ پیار آتا ہے, پیمپرنگ. اس کو نہیں جانتے کہ تو ڈسکور کرنا چاہیے ان کو کہ میرے بچے میں کون سی کوالٹی ہے جس کو میں گرو کروں. یہ اس طرح سوچتے نہیں لوگ. میں خود اس کا ثبوت ہوں کہ میرے پیرنٹ نے تو کچھ نہیں کر سکے, وہ کیونکہ میرے باپ مر چکے تھے, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے خود یہ بات تحریک ہوئی اور خود میں نے اپنے کو ڈسکور کیا.
مولانا, کیا اس کو کریشن پلان کا بھی فینومینا میں لے کے سمجھا جا سکتا ہے مولانا؟
بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر ایک آدمی ایک اعتبار سے ڈس ایبلڈ ہے تو کسی اور کے اعتبار سے ایبلڈ نہیں, سپر ایبلڈ ہوتا ہے وہ. یہ میرا تجربہ ہے اپنا, کہ کسی اعتبار سے اگر آپ کی اندر یعنی ڈس ایبلٹی ہے تو کسی اور اعتبار سے آپ عام انسانوں سے زیادہ ایبلڈ ہوتے ہیں. میرے پاس اس کی مثالیں ہیں انشاءاللہ, میں اس سے میں کہہ رہا ہوں ایسا.
جی مولانا, اگلا سوال لیتے ہیں جو مس عالیہ خان نے بھیجا ہے, ان کی لوکیشن نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا, آئی ایم ویری کنفیوزڈ اباؤٹ نظر. حدیث میں آیا ہے کہ ایل اینو حقن, پیپل کوٹ دس حدیث اباؤٹ نظر دیٹ اے پرسن کین ڈائی فرام اٹ اینڈ بگ لاسز کین اکر. مولانا صاحب پلیز تھرو سم لائٹ آن دس ایشو.
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے, حدیث تو سنت کے اعتبار سے صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو جس کے لیے کہی گئی ہے, جو فوکس پہ ہے, وہ جس پر نظر پڑے وہ نہیں, جو نظر ڈالے اس پر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس بہت ہی حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اصل چیز ہے حسد. یہ نہیں کہ آپ دیکھا کچھ ہو گیا, آپ اپنے کسی کو دیکھ کر کے اس کے حسد کا پھوٹ لے رہے ہیں. حسد پھوٹ مت دیجیے, آپ اس کو دعا کیجیے اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں دیکھنے والے کو فوکس کیا گیا ہے, نہ کہ جس کو دیکھا جائے.
مولانا, اگلا سوال نفیس صدیقی صاحب نے دلی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں بزدلی کیا ہے جبکہ اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے, تو پھر بزدلی کیا ہوتی ہے, اس کو واضح کریں.
بزدلی ہے کہ خامخواہ لڑنا, جو آج کل مسلمان لڑتے ہیں خامخواہ لڑتے ہیں, یہ سب بزدلی کی باتیں ہیں. جوش میں لڑ جانا یہ بزدلی ہے, سوچ سوچ کر کام کرنا, حکمت کے ساتھ کام کرنا, یہ ہرگز بزدلی نہیں ہے. پیچھے ہٹنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پیچھے ہٹ گئے, جا رہے تھے مکہ, وہ لوٹ کر پھر مدینہ چلے گئے, تو ریٹریٹ کیا آپ نے, یہ بزدلی نہیں تھی. یہ اپنے کام کو زیادہ یعنی زیادہ حکمت کے ساتھ کرنا تھا. حالات کے پڑھ کر کے حالات کا, جو حالات سامنے آئے اس کے لحاظ سے ری پلاننگ کرنی تھی. جس چیز کو لوگ بزدلی کہہ دیتے ہیں وہ عام طور ری پلاننگ ہوتی ہے. میرے نزدیک تو بزدل وہ لوگ ہیں جو خامخواہ غصے میں آ جائے, لڑ جائیں, جذبات میں لڑ جائیں, لڑ کر اپنے کو مصیبت ڈالنا, دوسروں کو بھی ڈالیں, وہ بزدلی ہے.
مولانا, اگلا سوال لیتے ہیں جو عامر موری صاحب نے شری نگر سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, ہاؤ کین وی ڈسکور دا رول اینڈ پرپز آف آر لائف اینڈ ہاؤ کین وی سکسیڈ ان fulfilling those roles that Almighty has assigned to us. Please guide us in this regard.
میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم کو استعمال کرنا بس کافی ہے. عام طور پر لوگ وزڈم کو استعمال نہیں کرتے. جسے میں کشمیر کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ 10,000 آدمی مر گئے اس خود ساختہ جہاز میں, ابھی کیوں اب تو ختم کیجیے اس کو. تو کیا کہتے ہیں وہ, ہم بلا دیں اپنے شہیدوں کو, بلا دیں اپنے شہیدوں کو. یہ کوئی بات ہے؟ کیا سوال ہے ان کا؟
مولانا, ہاؤ کین وی ڈسکور دا رول اینڈ پرپز آف آر لائف اینڈ ہاؤ کین وی سکسیڈ ان فلفلنگ دوز رولز دیٹ آل مائٹی ہیز اسائنڈ ٹو اس.
یہی ہے, یہ جنہوں نے کہا کہ ہم کب بھلا دیں اپنے شہیدوں کو, ایسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آئے گی. وہ اس کو تجربے کے خانے میں ڈالیے کہ اب تک کی 60 سال کی کوشش سے اتنے سارے لوگ مر گئے, 1,00,000 آدمی مر گئے. یہ بیکار کام کیا ہم نے, اس کو چھوڑیے, یو ٹرن لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام یہ کہ آدمی ری ایسس کرے, ری پلاننگ کرے اپنے عقل کو استعمال کر کے, تب آپ اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکتے ہیں.
مولانا, اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا یعقوب عمری نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ ٹو نو ہائر میننگ آف خلیفہ. آلسو آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ٹو پولیٹیسائز دی ورڈ خلیفہ از ایکچولی جیوپرڈائزنگ دا کریشن پلان آف گاڈ. آئی کمپلیٹلی اگری ود یور ایکسپلینیشن آف خلیفہ as a method of Allah to stabilize religion of God as preserved message and to discover modern civilization. Maulana, your explanation is proven by Quran and according to the historical facts. Jazakallah. Maulana, agla sawal bheja hai Sayyid Ahmed sahab ne Bhopal se. Unhone likha hai, Maulana, I am benefiting a lot from these Sunday Dars-e-Quran classes. I have one question with regard to some verses which many people call as abrogated verses. What is the reality? Are there really verses which stand abrogated today? Kindly give your opinion on the same.
Dekhiye, Quran mein koi bhi baat mansukh nahi hai. ابروگیٹڈ ورس کوئی قرآن میں نہیں, بالکل نہیں, کوئی آیت بھی نہیں اس کے حق میں. وہ جو آیت جیسے بتاتے ہیں ما ننسخ من آیت, وہ منسوخ قرآن کی آیتوں کے دس کا تعلق ہی نہیں اس آیت کا کوئی. تو یہ میرے نزدیک یعنی نسخ کا تصور جو ہے اس کا تعلق قرآن سے ہرگز نہیں ہے. کوئی ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں, یہ کہیں نہیں ہے. جس آیت کو لوگ حوالہ دیتے ہیں اس کا تعلق قرآن کی منسوخی سے نہیں ہے. اس پر میں لکھ چکا ہوں, آپ اس کو پڑھ لیں.
مولانا, پنجاب پاکستان سے شہزیب سعید صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے اور عبادت قبول ہو رہی ہے, اس کو واضح کریں.
یہ کسی چیز کے بارے میں نہیں. اب حج کرتے ہیں تو اس بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قبول ہو گیا حج. نماز پڑھتے نہیں پتہ, یہ ہے نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لیا تو پتہ چلے گا آپ کو قبول ہو گئی. یعنی بالکل ایسے ہاتھ کریں, ایسے پاؤں کریں تو قبول ہو گئی, یہ بالکل خود ساختہ معیار ہے. نہ حج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں حج مبرور, تو کیا حج کرنے والوں کو پتہ ہو جاتا ہے کہ حج مبرور ہے؟ یہ قیامت میں پتہ چلے گا, دنیا میں نہیں.
اوکے, سو وی ول اینڈ ٹوڈیز سیشن, ویل بی بیک نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم. پلیز رائٹ ٹو اس اف یو وانٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ قرآن ان یور ایریا اور یو وانٹ ٹو جوائن سی پی ایس انٹرنیشنل. تھینک یو.
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. یونس سورہ 10 آیت نمبر 14.